بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بن بازمول حفظه الله راكن جسمه بوينت نمبر 46 بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الدخول في الكلام والجدال بل يستفرغون وسعهم في التفقه في الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما. كلام وجدال میں داخل ہونا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں کتاب و سنت کے تفقه، ان پر عمل، ان کی جانب دعوت پر لگاتے ہیں. بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا اور مناظرے کرنا، یہ تمام باتیں جو ہیں منهج سلف میں سے نہیں ہیں. منهج سلف جو ہے اس کے برعکس، وہ کتاب اور سنت کے تفقہ، صحیح سمجھ پر عمل، ان کی طرف دعوت دینا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، سورۃ زخرف آیت نمبر 58. وہ اس کو تمہارے لیے صرف جھگڑنے کو بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑا لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر ان کو جدال دیا جاتا ہے، یعنی جدال و جھگڑے کو وہ پسند کرتے ہیں اور جھگڑالو بن جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون، اسے ترمذی روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، متفق علیہ حدیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جھگڑالو ہے، جو شدید جھگڑے کرنے والا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں الالد سے مراد ہے شدید الخصومہ، جو بہت ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہے. اور یہ لفظ جو ہے الالد لذیذی الوادی سے لیا گیا ہے، لذیذی الوادی یہ وادی کے دونوں جانب دونوں اطراف کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو الد الاخصم ہوتا ہے جب اس پر کوئی حجت قائم کی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں تو وہ پھر دوسری جانب چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے حق کو چھوڑ کر، اس لیے اسے الد کہا گیا ہے. وادی ہوتی ہے نا، وادی کے دو حصے ہوتے ہیں، دو اطراف، جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں وادی کے بھی دو جوانب ہوتے ہیں. تو الد کون ہوتے ہیں؟ جب دلیل کی روشنی سامنے آ جاتی ہے اور حجت قائم ہو جاتی ہے تو وہ دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، جب وہاں پہ دلیل ملتے پھر دوسری طرف بھاگ جاتا ہے، تو وہ کبھی دلیل کے ساتھ چل نہیں، حق کے ساتھ چل نہیں سکتا، اسے الد کہا جاتا ہے اسے. اور الخصم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہو الحاذق بالخصومتی، یہ وہ ہے جو جھگڑے میں ماہر ہے، جیسے اسپیشلسٹ جھگڑے میں ماہر، جھگڑے کرنے میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا، جدال میں جو مذموم چیز ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے الخصومۃ بالباطل فی دفع الحق، باطل میں جدال کرنا جو ہے حق کو دفع کرنے کے لیے، حق رد کرنے کے لیے، یا او اثبات باطل یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مذموم ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق کو بیان کرنے کے لیے جدال کرتا ہے باللتی ہی احسن، یہ شرط ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، تب تو درست ہے. اس کی بھی ایک شرط ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں. تیسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقه رواہ ابو داؤد صححہ الالبانی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، کسی کی ضمانت؟ ببیت فی ربض الجنۃ، جنت کے اطراف میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں، جنت ہے، جنت کے اطراف ہیں، اس میں گھر کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں۔ کس کے لیے ضمانت ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جدال اور بحث و بحث کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی تو میں نے کہا کہ حق پر ہو تو پھر جدال کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ جب کوئی شخص حق کو نہ مان رہا ہو دلائل کی روشنی میں، تو اس کی حد یہی ہے، اس سے مزید بحث نہیں کی جاتی۔ علے کو کوئی شبہ ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھاؤ اسے، لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ ان نصوص میں تحریف کرنا چاہتے تأویل کے نام پر، یا خود غلط فہم کا شکار ہے، تمہیں بھی غلط فہم کے شکار میں ڈال دے گا اپنے ساتھ، تو فوراً روک دیا جاتا ہے۔ تو اس جدال سے جو رکے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پہلا ہے۔ دوسرا اس سے بہتر ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کے وسط یعنی جنت میں بہترین جگہ کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ وہ مذاق میں ہے کیوں نہ ہو۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اور اکثر مذاق میں لطیفے کیا ہوتے ہیں، اب اکثر دیکھ لیں، جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ بعض قوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض قوموں کی تذلیل کی جاتی ہے لطیفوں کے نام پر، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتے ہیں بعض لوگ، کبھی پٹھانوں پہ، کبھی سکھوں پہ، کبھی کس پہ، دیکھو لوگ کہہ لگاتے ہیں، اور آپ تو کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے نا، کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں گروپس میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد لوگ اس نافرمانی کو دیکھ بھی لیتے، پڑھ بھی لیتے، ہنس بھی لیتے اور آگے بھی بھیج دیتے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے، تو چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، تو اس بچے کی ماں نے اس بچے کو بلائے اور کہا، آؤ میرے ہاتھ میں سے یہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ دکھا، کہتے ہیں ہاں کھجور ہے۔ بچے سے کہا، آؤ کھجور مجھ سے لے لو، تو دیکھا تو ہاتھ میں کھجور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور بچہ آ جاتا، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اور ہم جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نام اعمال میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں جھوٹ سے، وہ بھی مذاق کے لیے، لطیفوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تو مذاق میں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط یعنی بہترین جگہ پہ گھر کی اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ اس سے بہتر بھی شخص اور گھر ہے جنت میں، وہ بھی بیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کی بلند ترین جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، ابو داؤد نے روایت کیا، وہ صحیح حدیث ہے۔ حسن الخلق، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، روزمرہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے جو آپ نرمی سے پیش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، منہ پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے، اگرچہ سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ اسے آپ دیکھ لیں، حسن خلق ہے تو پھر باقی چیزیں بھی آسان ہیں، ممکن ہے، حسن خلق نہیں تو پھر سب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حسن خلق والا سچا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، یہ صحیح حسن اخلاق والے ہیں۔ حسن اخلاق میں تعامل ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو اپنے رب کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا اخلاق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اگر وہ آپ کو جھک کے بھی ملتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، اور بڑے آپ کی خاطر توازن بھی کرتا ہے، بڑی آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اور مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی ہے، بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا اخلاق ہیں اس کے، ہے وہ قبر پرست بدعتی، یہ حسن اخلاق نہیں میرے بھائیوں. تو اس لیے حسن اخلاق سب سے اعلیٰ مقام جنت میں گھر کی ضمانت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. جس کا اخلاق اچھی ہو، نہ تو وہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا مذاق اڑائے گا، اور نہ ہی وہ جھگڑالو ہوگا، جدال اور خصومہ کرنے والا. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. اسے منذر نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. لا يؤمن العبد الإيمان كله، یعنی کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتى يترك الكذب في المزاحة، جب تک کہ وہ مذاق میں جھوٹ سے گریز نہ کرے اور اجتناب نہ کرے. والمراء وإن كان صادقا، اور جدال سے جب تک اجتناب نہ کرے اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو. بندہ حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن سامنے والا جھگڑالو ہے، اسے بہت سارے شبہات ہیں، بھرا ہوئے شبہات سے، نہیں حق کو ماننا چاہتا، حق اس کے دماغ دل میں ٹھوسنے لازمی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے کرنا کیا ہے، وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسیطر، سیطرہ کرنا چاہتے ہیں، زور زبردستی کر، اس بس یہ سمجھ کیوں نہیں رہا، اس کو سمجھانا لازمی ہے، اور زبردستی کرتے کرتے سمجھا سمجھا تو خود پھسل جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. میں نے کئی مثالیں دی ہیں، میں ملجم کی میں نے مثال دی ہے، عبد الرحمن ملجم کی مثال دی ہے، عمرہ بن حطان کی میں نے مثال دی ہے. وجہ کیا تھی، ان کی خوارج کے یعنی جو بڑے ان کے جو سردار ہیں ان میں سے، کیوں بنے؟ عبد الرحمن بن ملجم کیا تھا؟ تابعین میں سے تھا، سیدنا عمر خطاب کے شاگرد میں سے تھا، اور سب سے بڑا خارجی نکلا، سیدنا علی کا قاتل، اپنے زمانے کے بدترین شخص. اور عمرہ بن حطان سلف میں سے تھا، عالم تھا، اپنے کسی رشتہ دار کزن سے جو خوارج میں سے تھی ان سے شادی کر لی، علماء نے منع بھی کیا، کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا. سبحان اللہ، سمجھاتے سمجھاتے خود خارجی بن گئے. تو بھائی جدال، بحث مباحثے سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جس کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. امام ابن بطہ رحمہ اللہ الابانہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 میں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصحاب الکلام کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا ہی دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں. غور کریں ذرا، اصحاب الکلام جو ہیں، اور اکثر جو جھگڑالو جدال والے ہوتے ہیں اصحاب الکلام ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اسے سلف نے ان سے سختی سے منع کیا، ان کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ اس کلام کی جو انتہا ہے وہ خیر کی طرف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کلام کو پسند کرتا ہے تو اس سے دور رہو، خبردار رہو. اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی تجہم سے بچ نہیں سکتا، یعنی جہمی ہو ہی جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی بڑی مصیبت ہے. امام ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ شرح سنہ صفحہ نمبر 38 میں فرماتے ہیں، 38 میں فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح جان لو کہ کبھی کوئی زندقہ نہیں ہوئی، یعنی زندقہ اسے کہتے ہیں بے دین کو، کوئی بے دین ہے. ولا کفر نہ ہے کفر، ولا شکوک نہ ہے شکوک، ولا بدعۃ ولا ضلالۃ ولا حیرۃ، نہ بدعۃ نہ ہی ضلالۃ نہ ہی شک و شبہ اور حیرت جو ہے فی الدین، دین میں، الا بسبب الکلام، الا کہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا تھی؟ الکلام تھی، واہل الکلام اور اہل کلام، والجدال والمراء والخصومة، اور جدال اور مراء اور خصومت جو ہے. والعجب اور اپنے نفس کا عجب کرنا اور پسند کرنا اور اپنے نفس کو زیادہ بہتر سمجھنا. پھر امام برہان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص کیسے جرأت کر سکتا ہے جدال پر اور خصومت پر جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیت میں جدال صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار والکف والسکوت. فعلیک تمہارے پر واجب ہے اے مومن کہ تم آثار یعنی احادیث پر تسلیم اور الرضا منع سے تسلیم کرو. حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو اور اس پر راضی بھی ہو جاؤ کیونکہ یہ حق ہے. والکف والسکوت اور جدال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا. کتنی پیاری بات ہے. یہ منہج السلف ہے. شیخ العثیمین رحمہ اللہ شرح کتاب حلیۃ طالب العلم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مراء اور جدال جو ہے بحث مباحثہ جو ہے وہ کسی شخص کو اپنے نفس کے لیے منتصر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بس میں ہی غالب ہو جاؤں اپنے خصم پر اگرچہ اسے حق واضح کیوں نہ ہو جائے. جھگڑالو ہے, جھگڑے میں یہی ہوتا ہے, ہر بندہ خود غالب ہونا چاہتا ہے جھگڑے میں, حق پسے پشت رہ جاتا ہے. یاد رکھیں ہر بندہ جدال میں اپنے غلبے کے لیے جدال کرتا ہے. شسا فرماتے ہیں پھر تم اسے دیکھتے ہو یا تو حق کا انکار کرتا ہے یا وہ اس کی تعویل پیش کرتا ہے ایسے وجوہ سے جس پر اسے یعنی حق محتمل نہیں کیا جا سکتا, جو بالکل مستقرہ وجوہ ہیں صرف اپنے نفس کے لیے تاکہ وہ غلبہ حاصل کر رہے اور اپنا جو خصم ہے اسے جھکا دے تاکہ وہ اس کی بات کو مان لے. یہ کیا ہے؟ مسیطر ہونا چاہتا ہے, زور زبردستی کرنا چاہتا ہے, اسے سمجھانا چاہتا ہے اور خود غالب ہونا چاہتا ہے. آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ جِدَالًا وَمِرَاءً بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَقُّ وَاضِحًا وَلَكِنْهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ. بس اگر تم اپنے بھائی سے دیکھو کہ وہ جدال کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, بحث و بحث کر رہا ہے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے, وہ اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا فَفِرَّ مِنْهُ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ, تو اس سے ایسے بھاگ جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. وَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا هَذَا, اور اسے یہ کہہ دو میرے پاس صرف یہی علم ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے, یہ دلائل میرے پاس ہیں, میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ منہج السلف ہے جو بالکل واضح ہے, جو آسان, واللہ آسان ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ اب جھگڑا کرنا آسان ہے یا جھگڑے سے سکوت اختیار کرنا آسان ہے؟ بعض طالب علم مبتدی اور تھوڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا علم بھی ہوتا ہے, کچھ جہالت بھی شامل ہوتی ہے, کچھ جلد باز بھی ہوتی ہے, یہ سب مکسچر جو ہے. پھر کسی کو دیکھتے کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے تو نصیحت کے لیے جاتے ہیں, خود کم علم ہے جلد باز بھی ہیں, نصیحت کی ہے, اس سامنے والے کے پاس بہت سارے شکوک و شبہ, دلائل نہیں ہے اہل بدعت کے پاس, شکوک و شبہ, غلط فہمیاں ہیں, وہ ایک دو چھوڑ دیتا ہے, یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو بدعتی ہے اس وقت یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیں بدعت کی ساری بات غلط تو نہیں ہوتی نا, بدعت بدعت وہ سے بدعت غلط ہے, وہ نماز بھی صحیح پڑھتا ہے, وہ الگ عبادت بھی صحیح کرتا ہے, اسے اس کو غلط فہمی ہوئی کہ اس سے جدال کر رہا ہے, وہ دلائل کی روشنی میں اسے حق بیان کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں بدعت یہ کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں, تو حق کو چھوڑ دے گا, انکار کر دے گا کیونکہ یہ اس پر غالب آنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اس کی یہ حق بات مان لی بدعت بھی ماننی پڑے گی. شیطان کیا کیا کام کرتا ہے دیکھیں, اگر یہ بات اس کی مان لی میں نے, اگر پتہ بھی چل گیا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے, دلائل اس کے پاس بھی کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں, اگر مان لیتا ہوں تو پھر شیطان کیا کہتا ہے, پھر اگلا اس کا کیا اٹیک ہوگا, بدعت کو تمہیں ماننا پڑے گا. سبحان اللہ, اگر یہ بات درست نہیں ہے, یہ کسی نے کہا کہ اگر ہم کسی غلط بدعت سے کوئی ہم حق لے لیتے ہیں جو حق ہے تو لازمی کم اس کی بدعت کو بھی لے لیں. بدعت کا رد نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے جیسے کہ حق کا قبول نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے, یہ تو شیطان کا ایک بہکاوا ہے صرف حق سے دور کرنے کے لیے. بہرحال منہج سلف یہ ہے کہ جدال اور مراء سے دور رہنا ہے اور اپنی ساری توانائی کس چیز میں؟ علم کو حاصل کرنے میں, تعلیم میں. اور تفقہ فی الدین، دین کی صحیح سمجھ میں، کہاں سے سمجھ ملے گی؟ سلف سے. سلف نے کیسے دین کو سمجھا ہے، عقیدے کے مسائل کیسے سمجھے ہیں، عقیدے کے اصول کیا ہیں، مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے، باطل عقائد کیا ہے تاکہ دوری اختیار کی جائے، صحیح منہج کیا ہے اس پہ چلا جائے، باطل منہج کیا ہے اس سے دوری اختیار کی جائے، اور جدار اور کرام سے بچنا ہے، اور حق جو سمجھ چکے ہیں اس کی طرف دعوت بھی دینی ہے. سورۃ العصر نے کیا فرمایا؟ سورۃ العصر میں آپ کو پورا منہج بتایا جا رہا ہے دعوت کا، کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، استثناء ہے، ان انسانوں سے استثناء ہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ کیا صفات ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو علم ہے تو ایمان بھی ہے، علم نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو توحید بھی نہیں ہے، کلمہ توحید بھی نہیں ہے. جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ العلم ہے. للذین آمنوا، ایمان لے کیا ہے، علم اور تعلم ہے، یہ منہج السلف ہے. وعملوا الصالحات، اور عمل بھی کیا ہے، لیکن عمل صالح کیا ہے؟ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ صحیح علم پر صحیح عمل ہے. اور پھر اپنی حد تک نہیں رکھا، اس کو آگے بھی شیئر کیا ہے. وتواصوا بالحق، حق کو تواصو ہے، دو طرفہ، یک طرفہ نہیں ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف میں نے دینا ہے اور کسی سے نصیحت لینی ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہم معصوم ہو چکے ہیں کیا؟ سلف معصوم ہوتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، ہم بھی محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، مزید علم کے محتاج ہیں. ہو کا کل علم علیم، یہ کسی نے کہا کہ جو ہمارے پاس علم کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں. تو نصیحت کرتے بھی ہیں اور نصیحت لیتے. وتواصوا بالحق، حق کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح، یہ حق ہے. پہلے حق کو حاصل کیا ہے، پھر حق کی طرف دعوت بھی دی، اس کو قبول بھی کیا ہے، پھر وتواصوا، اس پہ صبر کرنا بھی لازم. یہ منہج السلف ہے. اس کے خلاف جو مناہج باطلہ جس میں علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، یا عمل صالح میں غلطی ہے، عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے، پھر دعوت و تبلیغ میں لازمی غلطی آئے گی، اور بے صبری بھی ہوگی، اور جدال بھی ہوگا، اور پھر خصومہ بھی ہوگا، بحث مباحثہ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.